أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 198 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور درخشاں ستارے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنے جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا، خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم تو اس کے اہل ہو۔ اور سامین، ایک اور مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفاہ ہو آسائش کے وقت شکر گزار، اور رزق الہی پر قانے رہتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے اب تک کے شدید ترین زمینی اور ہوائی حملے، فلسطینی گروہوں کے بھرپور جوابی حملے، غزہ کے حالات پر او آئی سی کا ہنگامی اجلاس، فلسطین کی حمایت میں امریکہ اور دیگر ملکوں میں مظاہرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اب سے کچھ دیر قبل اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج حق و باطل کی جنگ ہے، آج تاریخی دن ہے، آج مسجد الاقصی کے دفاع کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ مظلوم فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حلقوم سے بلند ہونے والی آواز کا جواب دینا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ غزہ ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، اور امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور اسرائیل مہلک ہتھیاروں سے حملے کر رہا ہے، اور آدھے سے زیادہ غزے کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔ واضح رہے کہ آج صدر ایران نے او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ یہ دورہ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی سعودی عرب کے بادشاہ کی دعوت پر انجام پا رہا ہے، جو اس وقت اس تنظیم کے مرحلے وار سربراہ ہیں۔ صدر رئیسی نے کہا کہ اس ہنگامی اجلاس کا محور فلسطین ہے۔ ایران نے اس ہنگامی اجلاس کے انعقاد کا مطالبہ ایک ماہ قبل کیا تھا، جو کسی نہ کسی وجہ سے تشکیل نہ پا سکا۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ غزہ میں جارح اسرائیل کے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ انسانیت کے خلاف جرم نہیں ہے تو پھر انسانیت کے خلاف جرم کا مصداق کیا ہے؟ امریکہ نے اپنے بیانات میں خود کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جنگ کا دائرہ مزید پھیلے، اور ایران اور بعض دیگر ملکوں کو اس نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے، لیکن امریکیوں کی یہ بات اور اس کے عمل میں مکمل تضاد ہے۔ اور اب غزہ کی خبریں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حکومت کے ہوائی اور توپ خانے کے حملوں، اور اسی طرح غرب اردن کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ صہیونی فوج کے بمبار طیاروں نے کچھ گھنٹے پہلے غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنے ہوائی اور توپ خانے کے حملے پھر شروع کر دیے ہیں، اور اسرائیل کے جارے بمبار طیاروں نے غزہ کے مشرق میں میدان شوا پر یہ حملے کیے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج اور مزاحمتی فورسز کے درمیان جاری زمینی لڑائی کے دوران غاصب اسرائیلی فوج کے بمبار طیاروں نے شہر غزہ کے مرکز میں بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری کی ہے۔ شمالی غزہ کے تل الزعتر علاقے پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملے جاری ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مغربی غزہ کے القدس ہسپتال کے پاس ایک رہائشی عمارت پر بمباری کی ہے۔ غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ کی بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی بمبار طیاروں نے کچھ گھنٹے قبل شمالی غزہ کے انڈونیشین ہسپتال کے قریب بھی بمباری کی ہے۔ شمالی رام اللہ میں بھی الجلزون کیمپ پر صہیونی فوجیوں نے حملہ کیا ہے۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے آغاز سے لے کر اب تک 11,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں کی بمباری میں تباہ شدہ گھروں کے ملبے کے نیچے 2700 فلسطینی دبے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق غاصب اسرائیل کے بمبار طیاروں کے وحشیانہ حملوں میں تباہ ہونے والے گھروں کے ملبوں کے نیچے ابھی بھی 2700 فلسطینی دبے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 2700 میں سے 1500 بچے ہیں جو ملبوں کے ڈھیر میں دبے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 11,025 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، کہ جن میں سے 4,500 بچے اور 23,023 عورتیں ہیں اور 668 سن رسیدہ افراد ہیں۔ غزہ میں شفا اسپتال کے نزدیک غاصب صہیونی فوجیوں اور استقامتی مجاہدین کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی ہے، جبکہ صہیونی فوجی اس علاقے پر شدید بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اس وحشیانہ بمباری کی بابت غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں حکومت امریکہ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ فلسطین کے استقامتی گروہ شہر غزہ میں 5 سے زیادہ مقامات کی طرف سے غاصب فوجیوں کے ساتھ بہت سخت جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت نے ہیرون ٹی پی سے موسوم صہیونی حکومت کے ایک دیو ہیکل ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک حماس کی فوجی ونگ سرایہ القدس نے آج ہفتے کو ہیرون ٹی پی ایٹان نامی اسرائیلی فوج کے دیو ہیکل ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ یہ ڈرون ایسے میں مار گرایا گیا کہ گزشتہ رات بھی غزہ پر شدید ترین زمینی اور فضائی حملے جاری رہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقے میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کی فورسز نے 3 حملہور ڈرون سے یفتہ قدیش کی بیرکوں اور حدسودات یوشا بستی کے مشرق میں صہیونی فوج کی بٹالین کو نشانہ بنایا۔ یہ بیان ایسے وقت جاری کیا گیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے کچھ گھنٹے قبل لبنان کے سرحدی علاقوں کے اطراف میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ان کی جمع ہونے کے مقامات پر 3 حملوں کی خبر دی تھی۔ باخبر ذرائع نے کچھ دیر پہلے شام میں موجود دہشت گرد امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی خبر دی ہے۔ باخبر ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے کو الرمیلان کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا جو شام میں واقع ہے۔ ان ذرائع نے بتایا کہ الرمیران میں امریکی فوجی اڈے کے اندر سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غرب غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطین کے استقامتی محاذ کے درمیان جنگ کو ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد غزہ پٹی کے حالات کے بارے میں ایک بار پھر اجلاس منعقد کیا۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے سربراہ نے اس اجلاس میں اپنے خطاب میں انتباہ دیا کہ غزہ کا نظام صحت درہم برہم ہو چکا ہے اور اس علاقے کے حالات بہت زیادہ ابتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی کے 36 ہسپتالوں میں سے آدھے ہسپتالوں اور دو تہائی ابتدائی طبی مراکز نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ ہسپتالوں میں بے ہوشی کی دوا کے بغیر ہی آپریشن کیے جا رہے ہیں اور غزہ پٹی میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ انہوں نے عام شہریوں کے جانی نقصان کو روکنے کی غرض سے جنگ بندی کا ایک بار پھر مطالبہ کیا۔ امریکہ اور مغرب کی حمایت سے غاصب صہیونی حکومت کے ذریعے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور وحشیانہ قتل عام اور 11,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کو 36 دن گزرنے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں کے بہت سے آزاد پسند لوگوں نے اجتماعات اور ریلیاں نکال کر اسرائیلی جارحیت پر سخت احتجاج کیا ہے، جبکہ امریکہ کے بہت سے لوگوں نے اس نسل کشی کے سلسلے میں امریکی انتظامیہ کے موقف کی مذمت کی ہے۔ امریکی شہر شکاگو میں فلسطین کے حامی بہت سے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔ شکاگو کے شہریوں نے غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی پر مبنی ایک بیان میں کہا، اس مظاہرے میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین غزہ میں قتل عام بند کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نیو یارک میں بھی فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کیا اور غزہ کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈز اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا، نسل کشی سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں کو بند کرو اور فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ دریاستہ امریکہ میں فلسطین کے حامی کچھ گروپوں نے غزہ جنگ کے کوریج کے انداز اور طریقہ کار پر احتجاج کرتے ہوئے روزنامہ نیو یارک ٹائمز کے دفتر پر کچھ دیر کے لیے قبضہ کر لیا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کے ہزاروں مظاہرین نے نیو یارک کے وسط میں واقع مینہٹن علاقے سے اپنا احتجاج شروع کیا اور نیو یارک ٹائمز کے دفتر تک جاری رکھا۔ احتجاج کے سبب علاقے میں ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ ادھر ہری ورڈ یونیورسٹی کے طلبا نے یونیورسٹی کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبا نے وہاں 11 گھنٹے گزارے اور غزہ کے 7,000 شہیدوں کا نام وہاں پر لکھ دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی اسٹوڈیو میں ممتاز تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب کو۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی غلام عباس حیدری صاحب، ابھی کچھ دیر قبل ریاض میں جو او آئی سی کا اجلاس منعقد ہوا ہے غزہ و فلسطین کے حوالے سے، اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خطاب کیا ہے۔ خطاب کے اہم نکات کیا ہیں، آپ کیا بیان کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. صدر مملکت نے آج دھواں دھار خطاب کیا جی. یعنی اب سے تھوڑی دیر قبل ان کا جو ہے خطاب وہ ختم ہوا، اور سب جو او آئی سی میں جو شریک تھے لوگ وہ محظوظ ہوئے صدر کے خطاب سے. اور صدر مملکت نے اپنے خطاب میں چند اہم نکات کی جانب اشارہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اسرائیل جارحیت کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ مکمل طور پر جو ہے اسرائیل کا حامی ہے، اسے ہتھیار دے رہا ہے جی. اور اسرائیل مہلک ہتھیاروں سے، غیر قانونی ہتھیاروں سے غزہ کے مظلوم عوام کا قتل عام کر رہا ہے جی. اور تمام لوگ خاموش ہیں
جی.
ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں، اور مظلوم فلسطینیوں کے حلقوم سے جو آواز بلند ہو رہی ہے اس کا جواب دینا چاہیے، یہ سب پر فرض بنتا ہے
جی.
سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ غزہ جو ہے وہ ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو ہے تقریباً آدھے سے زیادہ غزہ جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، 11,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 3,000 سے زائد جو ہے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، شہداء میں بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے صدر مملکت نے تمام ملکوں سے یہ درخواست کی، اپیل کی، مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہر قسم کے تعلقات منقطع کیے جانے چاہیے. صدر مملکت نے اسی طرح جو ہے کہا کہ آج جو ہے وہ غزہ کا دن ہے، آج جو ہے وہ بیت المقدس کا دن ہے، اور آج جو ہے حق و باطل کی جنگ کا دن ہے، اور آج تاریخی دن ہے، اور آج مسجد الاقصی کے دفاع کا دن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت نے سب کو یہ نوید بھی سنائی کہ فلسطین انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. اس سے پہلے جو ہے ترکی کے صدر نے بھی جو ہے اردوغان نے خطاب کیا، انہوں نے بھی غزہ کے محاصرے کی جو ہے وہ جلد از جلد اور فوری طور پر جو ہے وہ جتنے بھی جو محاصرے ہیں اسے فوراً جو ہے وہ ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا، اور تمام ملکوں سے انہوں نے یہ اپیل کی کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے، ان کے لیے آواز بلند کریں، اور انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کی زبردست الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کی. جی حسین
جی. جی آج جیسا کہ خبروں میں آپ نے بھی سنا ہے کہ میکرون نے بھی جو ہے اب جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی وہاں خرچ ہو رہا ہو ہم دیں گے، جبکہ میکرون یہ شروع سے ہی اسرائیل کا حامی رہا ہے، لیکن آج اس نے بھی مجبور ہو کر یہ بات کی. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں آج سے چند دن پہلے جو ہے جتنے بھی یورپی ممالک کے سربراہان تھے، صدر تھے، ان کا موقف فلسطینیوں کے بارے میں بہت سخت تھا اور اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے
جی.
لیکن جس طریقے سے اسرائیل کی جارحیت جاری ہے اور جس طریقے سے عوام سڑکوں پر نکلے ہیں، خود یورپی ممالک میں، فرانس میں، برطانیہ میں، حتیٰ واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس کے سامنے جو بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، کل بھی ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں، تو عوام نے مجبور کر دیا ہے حکمرانوں کو اپنے کہ وہ جو ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دیں اور اسرائیل کی جارحیت کی جو ہے وہ مذمت کریں کیونکہ جرمنی میں مظاہروں پر پابندی تھی، حتیٰ جو ہے کہا کہ گرفتار کر کے جیلوں میں بند کریں، اس طرح برطانیہ میں بھی، لیکن عوام نے بالکل پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے اور ان کے مظاہرے بدستور جاری ہیں، اور یہ سلسلہ پورے یورپ تک پھیل چکا ہے. دیکھیں غزہ کی جنگ جو ہے وہ عام جنگ نہیں ہے، وہ انسانیت کی جنگ ہے، مسلمانوں کی جنگ ہے، بیت المقدس کی آزادی کی جنگ ہے
جی.
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مظلوموں کی جنگ ہے ظالموں کے خلاف، تو اس میں سب کو جو ہے بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، عالم انسانیت کا مسئلہ ہے. اور یورپ والے تو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہرچند کہ اس پر آج تک انہوں نے عمل نہیں کیا، لیکن آج جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ان پر یہ عائد ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ جو اپنے قول و فعل میں تضاد کو دیکھیں اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ حق و باطل کی جنگ میں کس کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دنیا بھر کے جو عوام ہیں چاہے وہ مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، حتی یہودی ہوں، ہندو ہوں، سب جو ہے وہ نکلے ہیں مظلوموں کی حمایت کے لیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکمران جو ہے خواب غفلت میں وہ سوئے ہوئے ہیں. اور آج جو او آئی سی کا اجلاس اس وقت جاری ہے سعودی عرب میں، تو سب کی توقعات یہ ہیں کہ شاید اس بار جو ہے او آئی سی زبانی جمع خرچ مذمت کرنے اور اس سے باہر نکل کر غزہ کے مظلوم عوام فلسطینیوں کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھا کر کوئی خاص اعلان دے، اس اجلاس میں سامنے آئے، تاکہ جو ہے اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ رک جائے، امریکہ جو ہے وہ اپنے جو منصوبے ہیں مسلمانوں کے خلاف اسے جو ہے وہ ختم کر دے، اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو ہے پوری دنیا میں عملی طور پر جو ہے وہ آواز اٹھے. جی اسے
بہت بہت شکریہ حجی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی آتا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں اور کوئی بھی میری تمنا نہیں ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے
عزیز سامعین ریڈیو تہران سے آپ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامعین فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں موجودہ دور میں حق و باطل کے درمیان جنگ کا سب سے زیادہ نمود اور ظہور ہے عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی صہیونیت فلسطین پر قابض ہے چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس طرح کے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بیان کیا ہے نیز فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور غاصب اسرائیل وہ کمزور ترین جگہ ہے جہاں سے عالم ظلم و استقبال کو کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے فلسطینیوں کا سامنا ایک ایسے دشمن یعنی غاصب اسرائیل سے ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ و شر بپا کرنے میں براہ راست یا بالواسطہ شامل رہتا ہے مسلمانوں کے لیے سرزمین کئی پہلوؤں سے مقدس ہے بالخصوص مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی وجہ سے اسٹریٹجک لحاظ سے فلسطین بہت اہم اور مرکزی جگہ ہے جو افریقہ یورپ اور مشرق کو ملاتی ہے اور عالم اسلام کے قلب میں واقع ہے اسی لیے مسئلہ فلسطین نہایت ہی اہم ہے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فلسطین کے استقامتی محاذ کے آپریشن طوفان الاقصیٰ کو ایسا زلزلہ قرار دیا ہے جس نے غاصب سینی حکومت کو ناقابل تلافی شکست سے دوچار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غزہ کا میدان غزہ اور اسرائیل کا میدان نہیں بلکہ حق و باطل کا میدان ہے، ایک طرف میدان ایمان ہے، ایک طرف سامراجی طاقت ہے۔ البتہ سامراجی طاقت بم اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ، جرائم اور مظالم کے ساتھ آئی، جبکہ ایمان کی طاقت اللہ کی مدد سے ان سب قوتوں پر غلبہ حاصل کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور فلسطین کی کامیابی یقینی ہے۔ سامعین، آئیے اب ریڈیو تہران سے فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
عزیز سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت اور اس کی وجوہات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ، شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ، وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا، ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا۔ سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے، ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں، لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں، وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان۔ وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے، زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے، معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو، احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو۔ میدان اجل میں وہ ہزاروں گلے نایاب، بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب، افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن، گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن۔ اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے، مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے، اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے، اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے۔
سامعین، گزشتہ عشروں میں امریکی خارجہ پالیسی مغربی ایشیائی خطے اور بین الاقوامی نظام کی سطح پر اسرائیل کے مفادات کے ساتھ جامع حمایت اور مکمل ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ یہ ملک ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے گزشتہ برسوں کے دوران ہمیشہ صہیونیوں کے جرائم کی حمایت کی ہے، اور صہیونی حکومت نے ان برسوں میں مغرب اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے اپنے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ امریکہ غاصب اسرائیلی حکومت کو اپنی بھاری مالی اور فوجی امداد فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد کا قائل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرائط رکھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسا معاملہ جو پہلے سے زیادہ عیاں ہو گیا اور امریکہ کا اصلی چہرہ جس نے ہمیشہ انسانی حقوق کے دفاع کا دعویٰ کیا اور اس جھوٹے دعوے کو بنیاد بنا کر آزاد ملکوں پر دباؤ ڈال کر اسرائیل کی غاصب حکومت کی حمایت کو دنیا کے سامنے موڑ دیا اور غزہ میں فلسطینی بچوں، عورتوں اور مردوں کو قتل کر رہا ہے، سب پر عیاں ہو گیا۔ صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت صرف میدان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے سفارتی میدان اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کر دیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وسیع حمایت کی منطق اور مقصد کیا ہے جو ہماگیر سفارتی اور میڈیا کی حمایت سے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والے سروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس غیر مشروط حمایت کے پیچھے امریکہ کی طاقتور صہیونی لابی ہے۔ امریکہ میں اسرائیلی لابی اس ملک کی داخلی اور خارجہ پالیسی میں لابنگ پاور کی منفرد مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس لابی کی حمایت اور امریکہ میں مختلف افراد، گروہوں اور پارٹیوں کے اقتدار میں آنے میں اس کا منفرد کردار کافی حد تک غاصب اسرائیل کی حمایت میں مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے مفادات کو واضح کرتا ہے۔ موصولہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 90% سے زیادہ امریکی یہودی اس ملک کے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور ووٹوں کے نتائج پر ان کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک امریکی تجزیہ کار پروفیسر نوام چامسکی نے امریکی انتخابات میں پیسے کے اثر و رسوخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، امریکی انتخابات کے نتائج کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر کتنی رقم خرچ کی گئی ہے، اور چونکہ یہودی گروہ اور خاص طور پر صہیونیوں کو ایک بڑی رقم فراہم کی جاتی ہے، امیدواروں کی انتخابی امداد کا ایک حصہ ان کا اس عمل پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے یہ گروہ امریکی معاشرے کے مختلف شعبوں، خاص طور پر سیاست اور میڈیا کے دو شعبوں میں بہت اہم اور فیصلہ کن کردار رکھتے ہیں۔ صہیونیوں کے زیر کنٹرول میڈیا رائے عامہ کو تبدیل کرنے یا کسی امیدوار کو متعارف کرانے میں نمایاں اثر ڈالتا ہے، اس لیے ذرائع ابلاغ میں اس طاقتور اقلیت کے اثر رسوخ کو جانتے ہوئے صدارتی امیدوار میڈیا کے ذریعے یہودیوں کی خواہشات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ ووٹ حاصل کریں۔ صہیونی لابی، جسے AIPAC کہا جاتا ہے، وہ کانگریس کے نمائندوں کی اشتہاری سرگرمیوں اور ان کے اسرائیل کے دوروں اور صہیونی کمیٹی کے رہنماؤں اور عہدیداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے براہ ذمہ دار ہے۔ یہ کمیٹی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ارکان کی تعداد 60,000 ہے، پورے امریکہ میں غاصب اسرائیل کے مفادات کے لیے سرگرم ہے اور ہر سال امریکی بینکوں میں صہیونی لابی کے اکاؤنٹ میں بھاری رقوم جمع کرتی ہے۔ یہ کمیٹی رائے عامہ اور حکومتی فیصلہ سازوں پر وسیع اثر رکھتی ہے۔ اس طرح صہیونی لابی امریکہ کے اعلیٰ سیاسی عہدیداروں کے ساتھ مضبوط اور وسیع تعلقات قائم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 1994 اور 1996 میں AIPAC کے متعدد اراکین نے تقریباً 6,000 کانگریسی امیدواروں سے ملاقات کی۔ یہودی لابی، جس کی امریکی سیاسی شرکت میں بہت طویل تاریخ ہے، دو بڑے صہیونی یہودی گروہوں پر مشتمل ہے اور اس کے بااثر لوگ اب بھی مختلف عہدوں پر موجود ہیں، جن میں امریکی فیصلہ سازی کے مراکز بھی شامل ہیں اور خارجہ پالیسی پر ان کا بہت اثر ہے۔ اس ملک کا عمل سب سے اہم امریکی سیاستدان جیسے سابق امریکی نائب وزیر خارجہ برائے قریبی مشرقی امور مارٹن انڈک اور مشرق وسطی میں مفاہمتی عمل کے سابق کوآرڈینیٹر ڈینس بی راس اور ریپبلکن پارٹی کے قومی کمیٹی کے صدر مالیاتی تقسیم میل سمبلر اس گروپ کے ممبران میں سے ایک تھے۔ اس بنیاد پر گزشتہ چند اشروں کے دوران اور خاص طور پر 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے مغربی ایشیا میں امریکی پالیسی کا مرکز اسرائیل کے ساتھ اس ملک کا تعلق رہا ہے۔
مظلوم فلسطین
اسرائیل کی بے دریغ حمایت اور اس خطے میں جمہوریت کی ترقی کے جھوٹے دعووں کے امتزاج نے عربوں اور عالم اسلام کی رائے عامہ کو صہیونی حکومت کی حمایت میں امریکہ کی فریب کارانہ پالیسیوں کے غصے کو بھڑکا دیا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی کی تاریخ میں خصوصی مفادات رکھنے والے تمام گروہوں نے ملک کی خارجہ پالیسی میں انحراف پیدا کیا ہے، لیکن کوئی بھی بااثر گروہ امریکی حکومت اور عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس ملک اور اسرائیل کے مفادات صہیونیوں سے بالکل مشابہ ہیں۔ اکتوبر سن 1973 کی جنگ کے بعد سے واشنگٹن نے اسرائیل کی دوسرے ممالک کی حمایت سے بڑھ چڑھ کر حمایت کی ہے، اور 1976 کے بعد سے اس حمایت میں بڑے پیمانے پر براہ راست اقتصادی اور فوجی امداد کی سالانہ ادائیگی شامل ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ریاستہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے کسی دوسری حکومت کو دی جانے والی سب سے بڑی امداد ہے، اور یہ آسانی سے $140 بلین تک پہنچ گئی۔ امریکہ کی حمایت کے فریم ورک میں اور کچھ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق غاصب اسرائیل کو ہر سال تقریباً $3 بلین کی براہ راست امداد ملتی ہے، جس میں غیر ملکی امداد کے بجٹ کا تقریباً پانچواں حصہ شامل ہوتا ہے، اور ہر اسرائیلی کے لیے تقریباً $500 کی مالیت ہوتی ہے۔ ایک اور قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ امریکہ سے امداد حاصل کرنے والے دوسرے ممالک یہ امداد 3 مہینے اقساط کی شکل میں وصول کرتے ہیں، لیکن غاصب اسرائیل کو یہ تمام امداد ہر مالی برس کے آغاز میں ہی ملتی ہے، اور اس طرح وہ بہت زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فوجی امداد کے بہت سے وصول کنندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاصل ہونے والی رقم امریکہ ہی میں خرچ کر دیں، لیکن غاصب اسرائیل کو امداد کا تقریباً 25% اپنی دفاعی صنعت کو سبسڈی دینے کے لیے مختص کرنے کی اجازت ہے۔ نیز اسرائیل امریکہ سے فوجی امداد حاصل کرنے والا واحد ملک ہے جسے اس ملک کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس طرح خرچ کی جاتی ہے، اور یہ اس رقم کو ایسے معاملات میں خرچ کرنے سے روکتا ہے جن کی امریکہ بظاہر مخالفت کرتا ہے، جیسے کہ آبادکاری، مغربی کنارے میں تعمیرات عملی طور پر ناممکن ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ غاصب اسرائیل کے ہتھیاروں کے نظام کی ترقی کے لیے امداد بھی بھیجتا ہے، اور اس حکومت کو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور F-16 جیٹ طیارے جیسے انتہائی جدید ہتھیاروں کے حصول کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان دو طرفہ مفاہمت کی بنیاد پر 2016 میں یہ طے پایا تھا کہ امریکہ 2019 سے 2028 کے درمیان اسرائیل میں فوجی ساز و سامان پر $33 ارب خرچ کرے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ امریکہ غاصب اسرائیل کو انٹیلیجنس معلومات دینے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، جو وہ نیٹو میں اپنے اتحادیوں کو دینے سے بھی انکار کرتا ہے اور اسرائیل کی جانب سے ہتھیاروں کے حصول کی کوششوں پر نظر نہیں رکھتا ہے، ان میدانی حمایت کے علاوہ امریکہ سفارتکاری کے میدان میں صہیونی حکومت کا اہم حامی رہا ہے، یہاں تک کہ 1982 سے الاقصی طوفان کے آغاز تک امریکہ نے سلامتی کونسل کی کہ جس نے اسرائیل کی مذمت کی ہے کم از کم 32 قراردادوں کو ویٹو کیا ہے۔ یہ تعداد سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کی طرف سے ویٹو کی کل تعداد سے بہت زیادہ ہے۔
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل سوده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما کم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه من خاره ای.
جهان در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، قهر بلا در تو هست، شب و شبا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نرد به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، پوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از دیل و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی.
امریکہ نے امن معاہدے کے اختتام پر بھی ہمیشہ غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دیا ہے، جبکہ اسے درمیانی کردار ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ 2000 میں کیمپ ڈیوڈ مذاکرات میں حصہ لینے والے ایک امریکی نے کہا ہے کہ ہم نے بہت سے معاملات میں اسرائیل کے وکیلوں کی طرح کام کیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں طاقتور یہودی لابی کے مؤثر کردار کے علاوہ صہیونی حکومت کی حمایت میں امریکیوں کے اہم اور اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں، اور ان اہم اور اسٹریٹجک مفادات کا انحصار اس کینسر کی بقا اور مضبوطی پر ہے۔ در حقیقت اس غیر معمولی حمایت کے پیچھے اصل محرک امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات ہیں، وہ مفادات جن کا تعلق زیادہ تر اس اہم کردار اور خصوصی پوزیشن سے ہے جو اس حکومت کی امریکی حکمت عملی میں ہے، جس کی بنیاد پر اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کی فوج تقسیم اور آزادی کی تحریکوں کو روکنے یا دبانے کے ایک عنصر کے طور پر ہے۔ ایک صہیونی کے مطابق مقبوضہ فلسطین امریکہ کا اڈا ہے، اور اسرائیل نہ صرف اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے بلکہ مغرب کے اہم مفادات کے لیے بھی لڑ رہا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سنو المن کی آ رہی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں. کراچی ایئرپورٹ پر جاپانی شہری سے 4.25 کلو آئس برآمد. ملزم پرواز نمبر FZ-336 کے ذریعے بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہو رہا تھا. تیل اور گیس کے شعبہ جات میں $65 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری ریکارڈ. پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. اشتعال انگیز گفتگو. مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی حاضری معافی کی درخواست مسترد. اماراتی ریئل اسٹیٹ کمپنی پاکستان میں $اربوں کی سرمایہ کرے گی. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں. میانمار جھڑپوں کے سبب 50,000 افراد نقل مکانی پر مجبور. دہشت گردی میں اضافے کا سبب کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ 2018 کا معاہدہ ہے اسحاق ڈار. نگراں وزیر اعلی خیبر پختونخوا اعظم خان انتقال کر گئے. بلوچستان حق دو تحریک کے سربراہ زیر حراست. چمن دھرنے میں شرکت سے روک دیا گیا. طاقت کے ذریعے مظلوموں کی آواز دبانا زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا. مرکزی چیئرمین حق دو تحریک. نئے سال کے آغاز سے سمبند کرانے پر چارجز عائد کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد واپس کرنے کا حکم دے دیا. لائیو کوریج کے دوران اسرائیل کے ہسپتال پر بمباری. ویڈیو وائرل. غزہ کے شمال میں 4 ہسپتالوں کے اندر یا قریب دھماکے ہوئے ہیں. ان میں اشفا ہسپتال، القدس اور انڈونیشین ہسپتال شامل ہیں. اسرائیل کی بمباری جاری. ایندھن کی قلت کے سبب غزہ کے ہسپتال میں سروسز معطل. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر. حکومت فوج تعلقات بہت اچھے. ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت میں توسیع. حکومتی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے کی گئی نگراں وزیر اعظم. اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 55,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر. رواں ہفتے مہنگائی 73.0% بڑھ گئی. جسٹس مظاہر نقوی کا قاضی فائز سمیت جوڈیشل کونسل کے 3 ججز پر اعتراض. وفاقی حکومت کا قرض 62,291 ارب روپے ہو گیا اسٹیٹ بینک. اسرائیلی فوج نے انسان کو ڈھال بنا لیا. اسپتالوں اور انخلا کرنے والوں پر وحشیانہ بمباری. اسرائیل کی حمایتی کمپنیوں کی مصنوعات و سروسز کا بائیکاٹ کیا جائے. علماء کونسل انڈونیشیا. حماس اسرائیل جنگ. انڈیا یورپ اقتصادی راہداری منصوبہ خطرے میں. مشرق وسطی میں جمہوری ہمدردیاں اب اسرائیلیوں سے زیادہ فلسطینیوں کے ساتھ. آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان. عرب ممالک میں سخت امریکہ مخالف جذبات ابھر رہے ہیں، تجزیہ کار، اور اب روزانہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر، جس کا عنوان ہے غزہ اور اسرائیل۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں منعقد ہونے والے اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے اسرائیل پر واضح کیا کہ وہ فلسطینی بچوں کو شہید کر کے فرعون کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جس نے حضرت موسیٰ کی پیدائش پر متعدد بچے قتل کر دیے تھے۔ انہوں نے اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ باہمی احترام، بین المذاہب ہم آہنگی اور پران بقائے باہمی کو فروغ دیتے ہوئے اسلام و فوبیا کے خلاف مل کر سیاسی اور قانونی جدوجہد سے کام لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی عدم برداشت، تشدد اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت دنیا میں خطرات پیدا کر رہے ہیں جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ای سی او ممالک سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ وزیراعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین حل ہونے تک غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت اور وہاں کے بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے انسانی راہداری کی ضرورت پر زور دیتا رہے گا۔ اور سامعین، چلتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ نئی دہلی سے شائع ہونے والے اخبار میرا وطن نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، 19 سے زائد فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج کے ایک بار پھر ہسپتالوں پر حملے، القدس شفا اور العودا ہسپتال پر برسائے بم، اسرائیل کی صحافیوں کو سنگین نتائج دھمکی، اسرائیل کے لیے امریکی حمایت لان و تان کا سبب بنی اردوغان، نیتنیاہو کا جنگ بندی سے صاف انکار، ہند اور امریکہ کو اہم طویل مدتی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت، ہندوستان اور بنگلہ دیش کی بحریہ نے کارپوریٹ اور بونگو ساگر کا آغاز کیا، اور بی جے پی کے ہنگامے کی وجہ سے اسمبلی کی کاروائی ملتوی۔ اور سامعین، اسی اخبار نے مضمون تحریر کیا ہے، عنوان ہے سیاست کے جرائم کو کیسے روکا جائے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، سنگین جرائم کے ملزموں پر الیکشن لڑنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنے والی پی آئی ایل کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن سے پوچھا تھا کہ کیا ایسا کرنا ممکن ہے۔ حکومت نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اب سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے 2 ہفتے کے اندر حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق کسی کو بھی اس وقت تک الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جاتا جب تک کہ وہ عدالت کی طرف سے مجرم قرار نہیں دیا جاتا۔ اس میں بھی صرف 2 سال یا اس سے زیادہ سزا پانے والوں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے خصوصی قانونی دفعات کی ضرورت ہے جو مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ سیاست میں مجرمانہ شبی کے حامل افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد پر ایک عرصے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے توقع ہے کہ انتخابات میں داغدار امیج والے لوگوں کو ٹکٹ نہ دے کر اس کو روکنے میں تعاون کریں گی، لیکن یہ امید بے جا اور بے سوز ثابت ہوئی۔ ہر الیکشن میں مجرمانہ پس منظر کے حامل نمائندوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سیاست میں بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت ہر امیدوار اپنی آمدنی، جائیداد، فوجداری، مقدمات وغیرہ سے متعلق حلف نامہ داخل کرے گا۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس سے ووٹرز کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے مدد ملے گی اور لوگ مجرمانہ سزاؤں کے حامل امیدواروں کو مسترد کرنا شروع کر دیں گے، اس طرح ایسے لوگوں کا سیاست میں داخلہ روک دیا جائے گا۔ لیکن یہ انتظام کارگر ثابت نہیں ہوا۔ گزشتہ عام انتخابات میں منتخب ہونے والے کل عوامی نمائندوں میں سے تقریباً 43% کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے گئے تھے۔ یہ جانکاری انہوں نے خود اپنے حلف نامے میں دی تھی۔ تاہم کئی بار سیاست میں سرگرم لوگ کے خلاف کسی دشمنی کی وجہ سے یا سیاسی مخالفین کی جانب سے انہیں بدنام کرنے یا ہراساں کرنے کے مقصد سے فوجداری مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام درخشاں ستارے، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے
قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا۔ آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے۔ اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے۔ جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے، اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔